चाहिए गर्मी न दुनिया में सुको दिल की खुशी, सोहबते उलमा में आकर सीखो बातें इल्म की।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج ہم بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن پاک جس میں ہر طرح کا بیان ہے، اور قرآن پاک کے علوم کے حوالے سے، قرآن پاک کو تبیان لکل شے خود قرآن نے ہی بیان فرمایا، کل صغیر و کبیر مستطر یہ بھی فرمایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ مختلف جہتوں سے آج کے اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، قرآن کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ اول تاخیر شامل رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ قرآن پاک کے حوالے سے سیکھنے کو ملے گا۔ ابتدا درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی محمد سجاد عطاری صاحب تشریف فرمائے، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی جمیل عطاری صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ حضرات کے اقبال کو مزید بلند فرمائے، علم میں، صحت میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں کوئی کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ وہ کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کہ جس میں اللہ نے قرآن کے مختلف پاروں کے اندر یہ ارشادات فرمائے ہیں۔ کہیں فرمایا، جن و انسان سارے جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل کتاب نہیں لا سکتے۔ کہیں فرمایا کہ تم سارے اپنے ان شعراء کو بھی بلا لو، اپنے لوگوں کو بھی بلا لو، تو ایک صورت بھی اس کی مثل تم بنا کر لاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کر سکو گے۔ قرآن نے یہ بھی انہیں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ نے اس کتاب مبین کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ الحمدللہ کہ قرآن پاک یہ کمی بیشی سے پاک، اس میں کوئی کسی طرح کی تحریف نہیں، جو قرآن منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور پر، اس وقت سے لے کر آج تک یہ قرآن پاک اپنی اسی اصل کیفیت کے ساتھ، حیات کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی کسی طرح کا کہ آیتوں کی کمی ہو یا کچھ ایسی چیزیں جو غیر قرآن ہو وہ قرآن میں شامل ہو گیا ہو، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ قرآن اس طرح کی تحریفات سے بالکل پاک ہے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور آج تک الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بچے کے سینے میں قرآن پاک جو ہے وہ قرآن کے حافظ ہیں، قرآن پاک کی آیات انہیں یاد ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی اعزاز ہے اور اس امت کا اعزاز ہے۔ ناظرین، پہلی کتابیں انبیاء کرام علیہ السلام کو حفظ ہوتی تھی، اور قرآن پاک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ نے اس قرآن کو حفظ کرنے کے اعتبار سے ایسا سہل فرما دیا کہ آج بھی بچہ بچہ اسے قرآن کو، وہ چھوٹی چھوٹی عمروں والے 10 سال 12 سال قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں میں کثیر ایسے بچے ہیں، بلکہ یوں کہہ لے کہ کوئی محلہ اس سے خالی نہیں ہے، کوئی گلیاں اس سے خالی نہیں ہے کہ جہاں قرآن کے حافظ موجود نہ ہو۔ الحمدللہ اللہ اسی طرح مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کے ساتھ یہی تعلق قائم رکھنے، قرآن کو یاد کرنے، قرآن کے احکامات کو یاد کرنے، کہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسا ذوق نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو ہوگی قرآن کے علم کے حوالے سے، قرآن کے علوم کتنے ہیں، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ جیسا کہ آپ موضوع ہمارا ٹائٹل یہ دیکھ رہے ہیں، تو میں بڑھتا ہوں اس سوال کے جواب کی طرف اور پوچھتے ہیں مفتی جمیل صاحب سے، کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کلام اپنے متکلم کے علم کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی جو بھی کلام کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام کرنے والا کتنا علم رکھتا ہے، اور علم اس کے جو کلام ہے اس کے علم پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب کلام کرنے والے بڑے سے بڑے اس دنیا میں موجود ہیں، اور ہر ایک کو اپنے علم پر ایک ناز ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ اب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک صفت، صفت کلام ہے، اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ تو اب جب ایک عام شخص کے کلام سے اس کے علم پر دلالت ہو رہی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کا کوئی کلام سن کر اش اش کر اٹھتے ہیں، یار اتنا علم اس کے پاس ہے، اور جو بھی متکلم ہوگا وہ اپنے کلام میں وہ سارا علم بیان نہیں کر دیتا،
بالکل
کچھ حصہ ہی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب کو درجے بدرجے نازل فرمایا ہے، وقفے وقفے سے کچھ کچھ حصہ اس کا نازل کیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ تبیان لکل شے، یہ ہر چیز کا ایک روشن واضح بیان ہے۔ تو قرآن پاک میں ہر طرح کی چیز، اب کلی شے کا جو لفظ آ رہا ہے، جو عالم ہے، عالم کے اندر جو بھی اشیاء ہیں ان سب پر شے کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اب لفظ شے کا عموم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کائنات کی میں جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے وہ زمین سے تعلق رکھتی ہوں، آسمان سے تعلق رکھتی ہوں، جنت سے، دوزخ سے، زمین کی گہرائیوں میں، پہاڑوں کے اندر، سمندر کی تہ میں، تو جو بھی چیز ہے اس پہ لفظ شے کا اطلاق ہو رہا ہے، اور قرآن پاک ہر ہر شے کی تفصیل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، کہ ہم نے اس کتاب یعنی قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اب کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ اب چاہے اس کا بیان صراحتاً موجود ہو، چاہے اس کا بیان اشارتاً موجود ہو، کنایتاً موجود ہو، تو ہر ہر شے کے بارے میں قرآن پاک سے علوم حاصل کیے جا سکتے ہیں، ہر ہر شے کے بارے میں قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہوئے کسی بھی چیز کی گہرائی اور حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی بھی خشک یا کوئی بھی تر چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ کتاب مبین سے مراد لوہے محفوظ ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبیان لکل شے، کہ یہ قرآن ہر چیز کا ایک واضح روشن بیان ہے۔ تو قرآن پاک کے ذریعے سے علم لوح، علم قلم، اس کا بھی علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قرآن اس کا بھی ذکر فرماتا ہے، ان کی بھی تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں یوں لوہے محفوظ کا بھی علم قرآن پاک کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے۔ اب لوہے محفوظ میں کیا ہے؟ کوئی خشک، کوئی تر چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اشیاء کی طرف اگر ہم نظر کریں تو قرآن پاک کے ان آیات میں کتنی جامعیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختصر سے ان کلمات میں ہر ہر شے کا ذکر فرما دیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہوگی یا تو خشک ہوگی یا تر ہوگی، یا تو گیلی ہوگی یا خشک ہوگی.
بالکل.
تو اب ہر چیز، اب چاہے چھوٹی سی چیز لے لیں، بڑی سے بڑی چیز لے لیں، تو قرآن پاک میں ان مختصر سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ ان کا ذکر لوہے محفوظ کتاب مبین یعنی لوہے محفوظ میں ہے، اور قرآن پاک تبیان لکلی شے ہے، اور قرآن پاک ہر چیز کو کھول کر بیان فرما رہا ہے. اب یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا یا تو صراحتاً قرآن میں ذکر نہ آیا ہو یا اس کا کوئی نہ کوئی ضابطہ، کوئی اصول قرآن پاک میں نہ آیا ہو. تو اس لیے اجمالی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور قرآن پاک کے اس اجمال کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہر چیز کی گویا کہ اس طریقے سے آپ نے جو شے اور اس کا اطلاق، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ جس سے آپ یہ عبارتیں پڑھ رہے تھے وہ ایک رسالہ بھی ہے نا اس موضوع پہ.
جی جی،
اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے، اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بھی اس پر جو کلام فرمایا کہ شے تمام موجودات اور جس پر اس کا اطلاق آتا ہے. مفتی صاحب سجاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کچھ تو انہوں نے وضاحت کی اور بڑی عموم کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے، اور قرآن پاک میں کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جو عقائد سے تعلق رکھیں، کچھ ایسی ہیں کہ جو احکام سے تعلق رکھیں، کچھ ایسے جو قصص ہیں، واقعات ہیں، پچھلوں کی خبریں ہیں، آئندہ ہونے والے کچھ واقعات ہیں، قیامت کے حوالے سے مختلف مقامات پہ تذکرہ ہے، اور بعد مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے یہ چیلنجز قرآن پاک میں یہ موجود ہیں جو کفار سے اس طرح باقاعدہ کیے گئے ہیں. اس علوم کو آپ کیسے بیان کریں گے کہ یعنی قرآن پاک میں جو ہر چیز کا علم ہے، تو وہ احکام کے اعتبار سے یا کس اعتبار سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا تبیان لکل شئین میں ارشاد فرمایا کہ شے ہر موجود چیز کو کہتے ہیں، تو اب قرآن پاک ہر موجود چیز کا بیان ہے، یعنی عرش سے لے کر فرش تک، اور شرق سے لے کر غرب تک، اور تمام حرکات سکنات، یہاں تک کہ دلوں پر آنے والے خطرات،
اللہ،
ان تمام چیزوں کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے. فرمایا کہ کوئی سی بھی حالت ہو اس کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے. اب یہ کہ اب اگر یہ کہا جائے کہ جب ہر چیز کا بیان ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا،
صحیح
مراد اس سے یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو علوم ہیں، قرآن پاک کی ہر آیت میں جو علوم ہیں، یہ اتنے وسیع ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان علوم کے اوپر معرفت حاصل ہو جائے، یعنی ان علوم کی پہچان حاصل ہو جائے، تو پھر بندے کو ہر چیز کا علم حاصل ہو جائے.
ٹھیک.
اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے
اللہ
تو میں اس کو بھی کتاب اللہ سے تلاش کر لوں. تو مراد یہ نہیں کہ وہ کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہوگی، مراد یہ کہ کتاب اللہ کے جو علوم ہیں ان علوم کی رہنمائی سے میں اس کو پالوں. امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے علوم اتنے ہیں اور ان کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اور امام قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت کے تحت اتنے علوم کے ذخائر ہیں، اتنی فصلیں ہیں اور اتنے علوم کے خزانے ہیں کہ علماء نے ان علوم کے خزانوں پر کتابوں کے دفتر بھر دیے، لیکن پھر بھی قرآن پاک کی انہوں نے صحیح ترجمانی بیان کر دی، تمام علوم بیان کر دیے. فرمایا نہیں،
یعنی پوری وضاحت بیان کر دی جس طرح.
جی، وہ ابھی تک قرآن پاک کے علوم کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر آیت کے نیچے جب اتنے علوم ہیں. اسی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ والضحیٰ کی تفسیر سے ایک اونٹ کتابوں کا بھر دوں, یعنی سورۃ والضحیٰ کی تفسیر میں اتنی کتابیں لکھ دوں کہ ایک پورا اونٹ جو ہے, ایک پورے جو ہے وہ اونٹ کا ایک وزن بن جائے.
اللہ,
تو اسی پر علماء نے فرمایا کہ در حقیقت یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں وہ علوم اور معارف رکھے ہیں کہ جب بھی اس کو پڑھنے والا, جب بھی عالم دین اس کی معرفت رکھنے والا اس کو پڑھتا ہے تو اس کو ایک نئے سرے سے اثر نو اس کے اندر ایک تازگی محسوس ہوتی ہے, اور وہ جتنی اس کے اندر غواسی کرتا ہے یعنی ڈبکی لگاتا ہے تو وہ اتنے ہی ہر بار موتی چن کر آتا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بار بار کرنے سے اسودگی حاصل ہو جاتی ہے, یعنی سحری حاصل ہو جاتی ہے, کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اور اگر ایک کھانا بار بار کھائیں تو اس سے بھی اسودگی اور سحری حاصل ہو جاتی ہے. لیکن قرآن پاک یہ اللہ پاک کی وہ کتاب ہے کہ اللہ پاک نے اس میں وہ علوم اور معارف سمو دیے ہیں کہ اس کو جتنا پڑھیں اور اس سے جتنے موتی تلاش کریں اس سے اسودگی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے اشتیاق اور بڑھ جاتا ہے. تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جمیع علوم قرآن پاک میں موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں ناقص ہیں, قاصر ہیں کہ وہ ان علوم کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں. اللہ پاک نے اپنے اس مقدس کلام میں جو علوم بیان فرمائے ہیں اس کی ایک مثال چھوٹی سی, امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب میزان الشریعت الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک سے 3000 علوم اخذ کیے ہیں اور ان 3000 علوم کو میں نے ایک اپنی کتاب کی صورت میں لکھ دیا ہے. فرمایا کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء نے اور صوفیاء نے نہ صرف اس کو قبول فرمایا بلکہ اس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے, اور انہوں نے سالکین پر جو ان کے شاگرد تھے جو راہ حق کے طالب تھے ان کے اوپر لازم کر دیا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں, کیونکہ جب قرآن کے علوم سے معرفت ہوگی تو تبھی اللہ پاک کی صحیح معرفت اور پہچان حاصل ہوگی. تو اب اگر کوئی جو ہے وہ غواسی کرنے والا یعنی موتی تراش کرنے والا ہو اس کی تہ سے تو وہ یقیناً قرآن پاک سے جو ہے وہ بڑے عمدہ موتی تلاش کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے صحابہ نے تابعین نے جو ہے وہ پوری پوری قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں, اور آج تک قرآن پاک کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں, لیکن کہیں ایسا کسی تفسیر سے یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن علوم ختم ہو گئے بس اب مزید کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ایک عالم جو ہے وہ اپنی کتاب یا اپنی تفسیر لاتا ہے ماہر قرآن تو اس کو پڑھ کر دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں, اور پھر ہمارے جیسے کم عقلوں کے اوپر یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی اس کتاب کے اندر کس قدر جو ہے وہ علوم کے موتی اور علوم کے سمندر بہا دیے ہیں. اور کیوں نہ ہو, اللہ پاک نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ وہ سمندر سیاہی بن جائے اور پھر اللہ پاک کے کلمات کو لکھا جائے تو اللہ پاک کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمام جہان کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے تو تب بھی اللہ پاک کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک کے ہر ہر کلمے کے اندر جو ہے وہ اتنے علوم رکھے ہیں, آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں بسم اللہ کی تفسیر بیان کروں, اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اگر میں الحمدللہ کی تفسیر بیان کروں تو صرف بسم اللہ کی تفسیر میں میں 80 اونٹوں کا بار یعنی اتنا کتابیں لکھ دوں کہ وہ کتابیں 80 اونٹ جو ہے وہ اس بار کو اٹھائیں. تو اب یہ ایک بسم اللہ کا جو ہے وہ علم اتنا ہے اور بسم اللہ کے اندر علوم کے اتنے خزانے پوشیدہ ہیں. جو جاننے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 70 یا 80 اونٹ جو ہے وہ اس کے بار سے بھر دیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کے ایک آیت میں اگر اتنے علوم کے خزانے ہیں تو دیگر آیات میں کس قدر علوم کے خزانے ہوں.
اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ اس شہر علم کے دروازے ہیں اور ان کا علم یہ ہے, تو خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا وہ علم عطا فرمایا. یہ بات تو دو ٹوک ہے اور طے ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ یہاں پر خاص پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مراد لیا گیا کہ جن کو قرآن کا علم بھی سکھایا ہے اور بیان بھی انہیں سکھایا. قرآن تبیان لکل شے, ہر چیز کا بیان وہ قرآن میں ہے, نہ کوئی تر نہ خشک کچھ بھی نہیں مگر اس کتاب مبین میں. ہر چھوٹی بڑی چیز مستطر ہے, لکھی جا چکی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن سکھایا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, آپ کو سکھا دیا اللہ نے وہ جو آپ نہیں جانتے تھے, یعنی ایسا سارا علم عطا فرمایا. سجا صاحب کیا کہیں گے, قرآن پاک کے اندر علوم آپ نے اتنے بیان کیے اور قربان جائیں سینہ مصطفیٰ پر اور علم مصطفیٰ پر کہ یہ سارا علم اللہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. کسی بھی علم کے حوالے سے تین طرح سے گفتگو ہوتی ہے جمیل صاحب. ایک دیکھا جاتا ہے کہ کتاب کا مواد کیا ہے, لٹریچر کیا ہے. دوسرا, لٹریچر کا مصنف کون ہے, کس نے لکھا. کتاب کو دیکھا, مواد کو, لٹریچر کو, لکھنے والے کو. اور تیسرا بیچ میں کہ اب کن کو یہ آگے کنہوں نے ڈلیور کرنا ہے, آگے کس تک پہنچانا ہے. بڑا کردار ہوتا ہے ان میں. تین عام دنیا کی مثالیں بلا تشبیہ ہم لیں تو تینوں چیزوں میں کتاب بہت اعلیٰ ہو لیکن سکھانے والا اس طرح کا نہ ہو تو بھی پھر کچھ کمی رہ جاتی ہے. کتاب کے مواد میں کچھ کمی ہو تو بھی کچھ کلام رہ جائے گا. لیکن یہاں تو ایسے کتاب جو ہے وہ بلا تشبیہ بلا تمثیل بس ایسے آسانی کے لیے یوں ہم اس کو سمجھ لیں, قرآن پاک منزل من اللہ, جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے, جس میں کسی طرح کے علوم کے اعتبار سے, کلمات, الفاظ, معانی, ان تمام کے اعتبار سے. یہ اپنی مثال آپ ہے, بے مثل یہ کتاب ہے قرآن پاک. اور اللہ رب العالمین کا کلام, اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا, اپنے محبوب پر نازل فرمایا, اور آگے کائنات کو سکھانے والے, دنیا کو بتانے والے وہ معلم کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں, وہ بھی بے مثل ہیں, بے مثال ہیں. تو سبحان اللہ, کیسے علوم سجا صاحب اور حضور پر نازل ہوئے, پھر حضور نے آگے ان کو تعلیم دی, کیا کہیں گے.
جی بالکل, احادیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب آگے آنے والے فتنوں کی خبر ارشاد فرمائی, بتایا کہ آگے اس طرح فتنے آئیں گے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان سے خلاصی یعنی ان فتنوں سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے. آپ نے یعنی فتنے تو ارشاد فرما دیے لیکن اب ان سے ہم نجات کیسے پائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں سے نجات پانے کے لیے تمہارے لیے اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن پاک کافی ہے.
سبحان اللہ
پاک نے اس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں عطا فرما دی ہیں اور تم سے بعد والوں کی اور تمہارے درمیان جو آپس کے معاملات ہیں اللہ پاک نے ان کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اولین و آخرین کے علوم حاصل کر لے، اس کی یہ خواہش ہے کہ اگلوں کے بھی علم حاصل ہو جائیں، پچھلوں کے بھی علم حاصل ہو جائیں، تو فرمایا کہ وہ قرآن پاک کو پڑھے، کیونکہ قرآن پاک میں اگلوں کے بھی احوال موجود ہیں اور قرآن پاک میں آنے والے لوگوں کے بھی احوال موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا، اب دیکھیے کہ سرکار فتنوں کا ذکر فرما رہے ہیں، صحابہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں موجود ہے یہ، اور قرآن میں نہ صرف اگلوں کی خبریں ہیں بلکہ تمہارے آپس کے درمیان کے معاملات بھی موجود ہیں۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی جس قدر زیادہ بصیرت ہوگی، یعنی قرآن پاک کا جس قدر زیادہ فہم ہوگا، اس قدر علم ہوگا، اور پھر اسی قدر اسی علم سے فیصلے بھی ہوں گے، وہی علم نجات کا سبب بھی جو ہے وہ بنے گا۔ اور پھر جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے غالباً، وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کے علوم، دنیا کے جو تمام علوم ہیں، یہ حدیث پاک کی شرح ہیں، یہ حدیث پاک کی شرح ہیں، اور حدیث پاک یہ قرآن پاک کی شرح ہے۔ یعنی جو قرآن پاک میں ہے وہ حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا، اور جو حدیث پاک میں ہے وہ سب لوگوں کے علوم ہیں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے کلام پاک میں جو علوم پیروئے ہیں، جو علوم اللہ پاک نے کلام پاک میں رکھے ہیں، ان کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان علوم کو آگے تقسیم فرمایا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔
اس کی پہلی تقسیری علم کے اعتبار سے،
علم کے اعتبار سے، ومن علومک علم اللہ والقلم، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم میں سے علم اللہ والقلم بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں تمام چیزوں کو بیان فرما دیا، اور اس قرآن کا علم الرحمن علم القرآن اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کو اپنی امت میں تقسیم فرما دیا، اور تا قیامت یہ امتی علم حاصل کرتے رہیں گے، اور تمام لوگوں کا جو علم ہے وہ گویا کہ حدیث کا حصہ ہے، اور جتنی حدیث ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ تو گویا دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ در حقیقت قرآن ہی کا علم ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے یہ کئی چیزوں میں، پھر علم کی بات کریں سجاد صاحب، تو اس میں بھی مختلف کیٹیگری کے اعتبار سے، چاہے کسی نے سائنس کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا ہو، قرآن پاک سے مختلف انداز سے، یعنی اس کے ماخذ کے اعتبار سے، ان آیات کے اعتبار سے، جمیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ علوم کی بھی جو ایک قرآن کے مضامین اور علوم، بعض ایسی ہیں کہ جن میں احکام دینیات اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن قرآن غور و فکر، تدبر، تفکر، یہ بھی قرآن ارشاد فرما رہا ہے، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہاں بھی آگے یہ ارشاد فرمایا کہ انہی چیزوں میں، یہ آسمان زمین ان کو بنانے میں، دن اور رات کے آنے نے، اس میں کیا کریں، وہ اس میں فرمایا کہ عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اگر کوئی غور کرتا ہے، کیا کہیں گے؟
بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہمیں احکامات ذکر فرمائے ہیں، جو کلام الہی ہمارے لیے سر چشمہ ہدایت ہے، تو قرآن پاک کے مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو کئی جہاد سے اس پر کلام کرنے والوں نے مختلف کلام کیے ہیں، تو اگر قرآن پاک کے اندر جو ایجاز یعنی اختصار اس کو دیکھا جائے تو باقاعدہ اس فن کے لوگوں نے اس میں
قرآن پوری پوری کتابیں
لکھ دی، نحو کے حوالے سے قرآن پاک میں نحوی کون کون سے قواعد حل ہو رہے ہیں، قرآن پاک کی آیات وہاں پہ رہنمائی کر رہی ہیں، تو علماء نحات، نحوی علماء قرآن سے فیض لے رہے ہیں، اسی طریقے سے جو عقائد کے حوالے سے اصول اور ضابطے ہیں، تو علماء متکلمین باقاعدہ قرآن پاک سے اس زاویے سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح فقہی احکام کے حوالے سے فقہائے کرام بھی قرآن پاک کی طرف ہی رجوع کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک منبع علم ہے، ماخذ علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبیان لکل شیء تفصیلا کلی شیء جب قرآن پاک کو کر دی بیان فرما دیا ہے، تو اب یہ ہے کہ قرآن پاک سے اس تفصیل کو کون حاصل کر سکتا ہے؟ تو ہر شخص قرآن پاک سے کسی بھی چیز کے تفصیل کی طرف جانا چاہے تو ہر ایک کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ما من شیء الا یمکن استخراجہ من القرآن لمن فہمہ اللہ، کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا استخراج قرآن پاک سے ہو سکتا ہے، لیکن کون کرے گا؟ وہی کرے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و فراست سے نوازا ہے۔
بالکل،
تو جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول گزرا کہ اگر میرے اونٹ کی جو رسی ہے اگر وہ بھی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ سے اس کو تلاش کر کے پالوں گا، تو کتاب اللہ میں غور خوض کر کے وہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے ایک مثال دیے کہ یہ اپنی ذاتی چیز اتنی سی بھی اگر میں اس کا حل تلاش کرنا چاہوں تو کتاب اللہ میں اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پانچ قسم کے مضامین اوور آل ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن پاک وہ احکام شرع بیان فرما رہا ہے جس میں کسی چیز کا واجب ہونا، کسی چیز کا فرض ہونا، یا مستحب ہونا، یا حرام ہونا، حلال ہونا، یہ علم احکام ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک علم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے، تو ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی بار بار ذکر فرماتا ہے تاکہ بندے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو جو حاصل کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ سورہ رحمان شریف کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نعمتوں کا، اس میں دنیا میں جو موجود نعمتیں ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں نعمتیں عطا فرمائے گا ان کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں تذکرہ فرمایا ہے، اور جا بجا تذکرہ فرما کے بار بار ایک کلمہ بار بار آتا ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واقعات ذکر کیے ہیں، اور ان واقعات مختلف جو ہم سے گزشتہ امتیں ہیں ان امتوں کا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کردار رہا، کیا معاملہ رہا، اگر وہ ان کی پیروی کرنے والے تھے تو انہوں نے نجات پائی تھی، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے فرعون سے نجات پائی تھی، اور جنہوں نے سرکشی کی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو ٹالا، عذاب کا شکار ہوئے۔ تو یوں سابقہ امتوں کے احوال قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ یوں ہی قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ وہ موت اور ما بعد الموت سے متعلق جو واقعات ہیں کہ موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کے بعد موت کو بھی رکھا ہے، اور اس موت کے بعد لیبلواکم ایکم احسن عملا، تمہارے جانچ پڑتال ہو کہ تم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں۔ تو یوں قرآن پاک کی اگر ہم آیات کو دیکھیں تو ان میں کہیں احکام شرع بیان ہو رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے واقعات ذکر فرمائے، کہیں ما بعد موت کے احکام و واقعات ذکر فرمائے، اور اسی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ کے بے جا اعتراضات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی واضح طور پہ جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو قرآن پاک کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی جامع کتاب ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابوں کو نازل فرمایا، تو ان 104 کتابوں کے جو جملہ مضامین اور جو علوم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان علوم کو پھر چار کتابوں کے اندر ودیت فرما دیا، رکھ دیا، تورات شریف، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو تورات شریف میں اللہ تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور زبور کے اندر اللہ تعالیٰ نے تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی پاکی، بڑائی، ان چیزوں کا ذکر ہے، دعاؤں کا، اور انجیل کے اندر واقعات کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ان چار کتابوں میں سے تین کتابوں کے جو علوم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے، اور قرآن پاک میں جو، چونکہ الحمد سے لے کے والناس تک مکمل قرآن ہے، اس قرآن پاک کے علوم کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ مفصلات کہلاتی ہیں تو ان سورتوں کے اندر رکھتی ہیں۔ یہ سورہ حجرات سے لے کے والناس تک مکمل جتنی آخر کی یہ سورتیں، ان سب کو مفصلات کہا جاتا ہے، ان کے اندر رکھا، اور مفصلات کا جو علم ہے اس ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ودیت فرما دیا۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کے طرف غور کریں تو اس میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی تخلیق کا بھی ذکر فرما دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ما سوا اللہ کو عالم کہا جاتا ہے،
بالکل،
تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، پھر رحمان رحیم، پھر مالک یوم الدین سے قیامت کے دن کا بھی تذکرہ ہو گیا، پھر اب جب دنیا میں رہنا ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم خود از خود نہیں کر سکتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اس طرح اشارہ ہے کہ یہ بھی بتوفیق ہے، خدا بندی ہوگی،
کیا بلکہ وہ حدیث قدسی بھی ہے نا، وہ خاص خالص پوری اسی بارے میں جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی، آدھی سورت میرے لیے، آدھی میرے بندوں کے لیے۔ آدھی سورت کے اندر جس میں اللہ کی حمد ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو رحمان رحیم، مالک یوم الدین، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک کہ گویا کہ اللہ کی حمد کی جا رہی، رب سے توفیق، اور یہ سب کچھ آگے دعا ہے، یہ ہمارا بندوں کا حصہ ہے کہ ہم اپنے لیے ہر ہر نماز میں گویا کہ یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں، ان نماز کی ساری رکعات میں یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستہ دیکھ تو چکے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان بڑا خوبصورت، جس میں چلانے کے بارے میں یہ کہ دیکھ چکے ہیں، یہی ایمان اسلام، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اس پر چلنے کی اب توفیق عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا کہ جن پر تیری اللہ کی ناراضگی ہے، جو غضب کیے ہوئے ہیں اور جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس ترجمے کو، اس خلاصے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ، جسے فاتحہ الکتاب، سورۃ الشفا، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کریں، اور نماز کے اندر یہ تصور بھی رہے، ابتدائی آیات میں اللہ کی حمد، آگے دعا، یہ بھی قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کے گویا کہ ایک علم کا خلاصہ بیان کیا۔ تو جو جمیل صاحب کہہ رہے تھے، یعنی ان وہ مفصلات کا جو جو کچھ اس میں جو علم، وہ ادھر ودیت رکھا گیا، کوئی اس میں دونوں طرح کی گفتگو ہو گئی، صراط مستقیم، ہدایت۔
ہاں، اس میں دیکھیں دنیا میں ہمارا آنا، اب دنیا میں ہمیں رہنا کیسے ہے، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، جو راہ راست سے بھٹک گئے، یعنی یہود و نصارہ کے طور طریقے، ان سے بچتے ہوئے انعام یافتہ طبقے کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ علماء نے تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے بھی یہ فرمایا، امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں۔
واہ، سبحان اللہ!
اب یہ کرے گا کون؟ کرے گا وہی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر جس کا کر دے، جس کا ذہن کھول دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نکات اس کو عطا فرما دے کہ ایک عام آدمی کو نہیں ملتے۔ جیسے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آرام فرما تھے، مہمان تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تہجد بھی پڑھی، رات کو کچھ عبادت بھی کی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بستر پر آرام فرما ہے، جب صبح ہوئی تو آپ نے تہجد نہیں پڑھی، اس طرح کی کچھ گفتگو ہوئی، تو فرمایا کہ میں نے آج کی رات ایک آیت سے 1000 مسائل کا استنباط کیا۔
اللہ اکبر!
ایک آیت 1000 مسائل حل کر رہی ہے۔ تو یہ ہمارے فقہا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قلوب کو، علوم کے لیے ان کے سینوں کو کھول دیا۔
ماشاءاللہ! اس پر تو میں کہتا ہوں پورا سال بھی سلسلے کرتے رہیں، اور تدریجن اس طرح تو یوں کہنے کہ کچھ ہی اس کا حصہ بیان ہوگا. تفاسیر سجاد صاحب اتنی تفاسیر ہیں, عربی کے اندر ہم جائیں تو بھی ایک ایک تفسیر کی کئی کئی جلدیں, ٹھیک ہے, اور اردو کے اندر بھی, لیکن جس کو بھی پڑھتے ہیں ایک نیا رنگ نظر آتا ہے. اور تفسیر بھی ناظرین کوئی ایسے نہیں لکھ دی کہ بس جو کچھ تھا ایسے ہی لکھ دیا, نہیں, یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص جنہیں یہ ملکہ اور عطا ہے. اور وہ جو اس تفسیر کے لیے جتنے علوم درکار ہیں اس علوم کے اوپر بھی دسترس رکھنے والے, کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر کے یہ درجات, پہلا تو وہ کہ تفسیر القرآن بالقرآن, قرآن کی تفسیر قرآن کی آیات مبارکہ سے ہی, اور دوسری تفسیر القرآن بالحدیث, قرآن کی تفسیر ہے اور وہ حدیث پاک کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا. اور پھر آگے تفسیر جو ہے وہ بھی اثار صحابہ, صحابہ کرام علی مردوان کے اس کے حوالے سے کیا اقوال ہیں, اور پھر آگے آئمہ اور مجتہدین نے جن کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی کچھ ہماری وہ گفتگو انہی پروگراموں میں رہے گی. بڑھتے ہیں ابھی اس وقت آپ کی کالز کی طرف, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
سلسلہ علم کی باتیں میں میرا مفتیان کرام کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ جو ہے نا تفسیر بے رائے حرام ہے, تو اس میں سوال اگر ہے کہ بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا جو ہے نا مطلب بالکل واضح ہے, ٹھیک ہے, تو ان میں بھی مطلب کیا ہم مطلب اپنے پاس سے کسی کو بتا نہیں جو ہے نا وہ جان سکتے, تو برائے کرم اس معاملے میں رہنمائی فرما دیں.
ٹھیک ہے, مزید
جی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک میں ایک چیز کا یعنی کوئی بھی موضوع اس پر بار بار ہوتا ہے, اس پر بیان یعنی جنت کا ہے یا دوزخ کا, تو اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک چیز کو بار بار بیان کرنا؟ جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ناظرین کی بھی دلچسپی ہوتی ہے اس میں مختلف انداز سے سوالات کی. جی مزید مزید کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, قرآن پاک میں کتنی بار نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے؟
ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کا حکم ہے. پہلا سوال قرآن کی تفسیر کے حوالے سے, سجا صاحب جیسے انہوں نے کہا کہ بعض ایسی بالکل واضح سی چیز ہے جو وہ انہوں نے بیان کر دی, تو اس کو بھی, تو کیا یہ کسی نے کوئی ایسی چیز سنی ہوئی واضح بیان کر دی, اس کو خود تفسیر کرنا کہیں گے یا اپنی رائے سے کرنا کہیں گے یا کیا کریں؟
دیکھیں قرآن پاک میں دو چیزوں کا بیان ہے, ایک تو وہ احکام ہیں, وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل واضح ہیں اور ان میں اللہ پاک نے کوئی قصہ بیان فرمایا ہے سابقہ امتوں کا یا سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص بیان فرمائے ہیں یا اللہ پاک نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ قدرت کے چیزوں پر غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے, تو وہ اہل عقل کو دعوت دی گئی. جیسے آپ نے آیت پڑھی کہ دن اور رات کے اختلاف میں آنے جانے میں زمین و آسمان کا بچھا ہوا ہونا, آسمان کا بغیر ستونوں کے ہونا, جو اس طرح کی آیات ہیں ان میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. اللہ پاک ایک ہے, اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, یہ وہ یعنی عقائد سے متعلق جن کو غور و فکر اور تدبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور وہ باتیں کہ جن کو سمجھنے میں کسی جو ہے وہ فہم کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا, اب اس میں
یعنی رب کی قدرت کے حوالے سے,
تو اس کو بیان کرنے میں تو کوئی مذاقے والی بات نہیں ہے, وہ غور و فکر اور تدبر والی بات ہے. لیکن اگر کوئی اس سے کوئی چیز اخذ کرتا ہے, استدلال کرتا ہے, تو اس سے استدلال کرنے کی عام بندے کو اجازت نہیں ہے. یعنی ایک واضح اس کا مفہوم ہے, اس کو اس نے سمجھا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے اور ہم ان جو ہے وہ مظاہر قدرت پر غور کریں اور ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں اور اس بات کو جانیں کہ کوئی ہے کہ جو اس نظام کو چلانے والا ہے.
واہ واہ, اس لیے وہ بھی ارشاد اور روایت میں فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ, کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تو غور و فکر کرو اور اس میں تفکر کرو, اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں.
اور دوسری وہ آیات ہیں کہ جن میں احکام بیان کیے گئے ہیں, تو اب احکام کو اپنی مرضی سے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بندہ اپنی رائے سے بولے کہ میری رائے میں جو قرآن پاک میں نماز کا حکم آیا اس سے مراد یہ کام کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی رائے جو ہے اور اس طرح کے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر یہ ہر بندے کا کام ہی نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا غلطی کھائے گا اور ایسا کرنا جس کو علم نہیں ہے اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہے.
اور تفسیر بھی رائے میں تو روایت میں یہ فرمایا نا اگر اس نے درست بھی کہا تو بھی خطا کی غلطی کی اس نے. ٹھیک ہے. دوسری کال تھی جمیل صاحب, یہ کہتے ہیں کہ ایک تو نماز کا کتنے بار تذکرہ ہے, عام طور پر اس کا 700 سے زائد بار یا سنا جاتا ہے. ایک یہ کہ بعض چیزوں کے بار 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 احکام آئے, جیسے ہم نے سورہ رحمان کہا تو اس میں جو نعمتوں کے حوالے سے آیا ہے, لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کئی واقعات ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ وہ بار بار آیا ہے, کیا کہیں گے؟
ایک مشہور محاورہ ہے, ما تکرر علی السمع تقرر فی القلب, کہ جو چیز بار بار سنائی دیتی ہے سنائی جاتی ہے, جس چیز کا بار بار تکرار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. تو قرآن پاک ایک عام کتاب کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا اور پڑھتے ہوئے چلے گئے, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن پاک ایک کتاب ہدایت ہے. جب کتاب ہدایت ہے تو ہمیں ہر معاملے میں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا, بار بار رجوع کرنا ہوگا. اور یہ قرآن پاک ہی کا اعجاز ہے کہ اس کو ہر مرتبہ جب پڑھتے ہیں تو ذوق شوق بڑھتا ہے. اب یہ ہے کہ مختلف واقعات کو بار بار کیوں ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اگر ہم دیکھیں تو ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسب موقع کبھی کسی واقعے کے ایک رخ پہ کلام کیا ہوتا ہے, کبھی اس واقعے کے دوسرے رخ پہ کلام کیا ہوتا ہے. کچھ واقعات تفصیلی ہیں, جہاں تفصیل کی حاجت تھی امت کو سمجھانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ تفصیل فرمائی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تفصیل کے مطابق امت کو اطمینان دیں, قلب کو تسلی فراہم کریں, اور کہیں اجمالاً اشارہ کافی. تو یوں اگر ہم انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کی طرف دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ واقعات جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور جس قوم کے ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں. اور چونکہ بنی اسرائیل یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ منورہ میں موجود بھی تھے, یہود و نصارہ ہوتے تھے,
اور انہی کے واقعات انہی کو سنائے
انہی کے واقعات انہی کو سنائے جاتے تھے. قرآن پاک ان تمام باتوں کی تصدیق کر رہا ہے کہ جو توریت اور انجیل میں ہوا کرتی تھیں. تو لہذا یہود و نصارہ کو ان واقعات کا تذکرہ بار بار دلایا جاتا تھا کہ ان واقعات پہ غور کرو کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اسی طرح تمہیں عذابات آئے, اور تم کہتے ہو نحنو احباء اللہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. تو اللہ کوئی بھی اپنے محبوب کو سزا نہیں دیتا, تو تمہیں بار بار جو عذابات آتے رہے کیوں آتے رہے ہیں, تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آتے رہے. تو ان واقعات کا بار بار تذکرہ کرنا یہ نافرمانوں کو فرما برداری کی طرف لانا تھا اور ان کے سرکشی کو ختم کروانا تھا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان واقعات کے اندر جیسے میں نے کہا کہ مختلف گوشوں کو مختلف مواقع پہ بیان کیا گیا, ان تمام واقعات کو اگر ہم یکجا دیکھتے ہیں تو پورا ایک واقعہ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے. اگر تفصیل پڑھنا چاہیں تو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب سیرت الانبیاء, اس کتاب کے اندر مختلف انبیاء کے حوالے سے قرآن پاک میں جہاں جہاں جو آیات ہیں ان سب کو جمع کر یکجا جمع کر کے پھر
اس کتاب کی
جو جمع کر کے کلام فرمایا گیا ہے, تو پڑھنے والا گویا کے تصور میں اس زمانے کی طرف چلے جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کے ان کے معاملات کیا ہوا کرتے تھے, کس کس عذاب میں وہ گرفتار ہوئے. تو اصل جو قرآن پاک ہے وہ رحمت ہے, ہدایت ہے, اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. تو لہذا قرآن پاک میں اگر کسی چیز کا تکرار ہے تو وہ زائد ضرورت نہیں ہے, ہر لفظ اپنے اپنے موقع محل پہ بالکل مکمل اور اکمل ہے.
ماشاءاللہ. اور قرآن پاک ناظرین جس ہستی پر نازل ہوا ہے ان کے بغیر قرآن نہیں سیکھا جا سکتا, ان کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. یہ مت کوئی سمجھ لے کہ بھائی قرآن میں جب سب کچھ ہے تو پھر حدیث کی طرف ہم کیوں جائیں, پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف, آپ کے جتنے ارشادات ہیں ان کی طرف ہم کیوں جائیں, یہ بالکل غلط ہے. قرآن پاک کا فہم اس طرح ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے. یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے, پورا موضوع ہے. سجاد صاحب اس پر بھی انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا اس پہ کچھ آپ ایک دو منٹ کوئی بات ارشاد فرمائیں. میں سمجھتا ہوں کہ سوال بہت وسیع ہے کہ حدیث کی پھر کیوں ضرورت ہے، حدیث کی طرف کیوں جائیں؟
دیکھیں، ہم جس قرآن پاک کا ذکر کر رہے ہیں اس قرآن میں جہاں علوم کا ذکر ہے وہاں اس قرآن نے ایک شخصیت کا بھی تعارف کروایا.
واہ واہ، سبحان اللہ.
اور اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوه، کہ رسول جو تمہیں دے دیں اس کو
لے لو.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اب اگر ہم اس نظر سے سوچیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو خود قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو احکام ہیں، ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں کہ واضح سمجھ میں آ جاتی ہیں عقل میں، اور ایک وہ ہیں کہ جو احکام ہیں. اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز قائم کرو. اب جب کوئی نماز جو ہے وہ قائم کرے تو اب وہ کیا کرے گا، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، وہ ابتدا رکوع سے کرے یا سجدے سے نماز شروع کرے یا قیام سے شروع کرے؟ تو یہ جو ہے کہ نماز کی ابتدا کیسے ہوگی، پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، یہ ترتیب کس نے بیان کی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی
اور فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی.
جی، جس طرح مجھے پڑھتا دیکھو اسی طرح آپ پڑھو. اب دیکھیں، زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ زکوٰۃ ادا کرو، سات مصارف بھی بیان کر دیے، لیکن کس مال پر ادا کرنی ہے، کون سی چیز کتنی دینی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اور پھر نصاب میں سے ادائیگی کتنی ہونی ہے، تو اس کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اگر آپ قرآن پاک نے جو ضابطے بیان کیے ہیں، جو اصول بیان کیے ہیں، اگر آپ صرف ان اصولوں پر بیٹھے رہیں تو پھر مجھے ایک ایسا شخص دکھا دیں کہ جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی نماز کا طریقہ بتا دے، ہمیں بتائے کہ نماز سے یہ مراد ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ اس طرح دینی ہے،
اور بتائے قرآن سے ہی،
قرآن ہی سے بتائے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں حلال و حرام کا بیان ہے کہ کون سے جانور، قرآن پاک نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا، لیکن اس میں سے بہت سارے ایسے جانور ہیں کہ جن کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اب کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، اور اس وہ جو حلال ہے وہ کس ضابطے کے ساتھ حلال ہے، اور جو حرام ہے اس کا ضابطہ کیا ہے، یہ کون بیان کرے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی بیان فرمایا. تو اس لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن آ جانے کے بعد معاذ اللہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ جو تمہیں یہ دیں
وہ لے لو،
ان کی پیروی کرو، اور جس نے رسول اللہ کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی. اور ایک کم عقل آدمی یہ کہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ پھر در حقیقت دین کے ایک اہم اور بنیادی چیز کو اپنی عقل کے مطابق دین سے خارج کر رہا ہے، یا دین جو ہے جو وہ سمجھ رہا ہے تو دین وہ نہیں ہے، دین وہ ہے جو رسول اللہ نے عطا فرمایا.
سبحان اللہ. اور صحابہ کرام علیہ مدوان نے کس قدر حدیث رسول کے اوپر بھی کام کیا، حفاظت کے لیے تحریر کرنا، لکھنا، اور کیسے آگے پہنچانا، یہ بھی پوری خدمات ہیں. تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم اپنے انہی سلسلوں میں اس موضوع کو بھی لیں گے. اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، قرآن کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.
چاہیں گے گل دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبتِ علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.